إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک شخص نے آ کر سوال کیا قل لی فی الاسلام قولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین اسلام کا کوئی ایسا نقطہ بتائیں کہ اگر میں اس پر عمل کر لوں تو میری نجات ہو جائے میں جنت میں چلا جاؤں نقطہ ایسا واضح ہو کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک ایک مرتبہ آپ سے سن لینے کے بعد پھر کسی سے اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم جب تم نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اس ایمان کے اندر اقرار بھی شامل ہے دل کی تصدیق بھی شامل ہے اور اس کے اندر اعضاء کے ساتھ جو اعمال ہیں وہ بھی سب کچھ شامل ہیں جب تم نے یہ اقرار کر لیا ہے اپنے دل و جان سے تصدیق بھی کرتے ہو اقرار بھی کرتے ہو کہ میرا مرنا بھی اللہ کے لیے میرا جینا بھی اللہ کے لیے ثم مستقم تو اپنے اس ایمان کے اوپر استقامت اختیار کرو استقامت اختیار کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا اب استقامت کسے کہتے ہیں نماز پڑھ لینا یہ استقامت نہیں ہے مستقل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھنا یہ استقامت ہے مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں یہ استقامت ہے ایک نماز پڑھ لی ایک چھوڑ دی، جمعہ کے دن آپ نمازی، ہفتے کے دن بے نمازی، ماہ رمضان میں آپ پکے نمازی، شوال ذیقعد کے اندر نماز نہ پڑھیں، یہ استقامت نہیں ہے۔ فرمایا ثم مستقم، استقامت اختیار کرو، مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا یہ استقامت ہے۔ ماہ رمضان کے اندر آپ نے جھوٹ سے پرہیز کیا، غیبت سے پرہیز کیا، بہتان الزام تراشی اس سے پرہیز کیا۔ ماہ رمضان کے بعد اگر آپ نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، پھر وہی مزاج جیسے ماہ رمضان سے پہلے تھا۔ اس ماہ رمضان کے حوالے سے اگر مسلمان کی صورت اور سیرت میں انقلاب نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ماہ رمضان سے پہلے جو آپ کا مزاج تھا، ماہ رمضان نے آپ کی کوئی تبدیلی نہیں لائی، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حلال کھانا یہ استقامت نہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ حلال کھانا یہ استقامت ہے۔ حرام سے بچنا، حرام کے قریب نہ جانا، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ ہے استقامت۔ سچ بولنا یہ استقامت نہیں، ہمیشہ سچ بولنا یہ استقامت ہے۔ جھوٹ نہ بولنا یہ استقامت نہیں، ہمیشہ جھوٹ نہ بولنا یہ استقامت ہے۔ وگرنہ کیا یہ جو ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، سچی باتیں بھی کہتے ہیں، کبھی ان کی زبان سے سچ بھی نکلتا ہے، کبھی جھوٹ بھی نکلتا ہے۔ ہمیشہ حرام چیزیں کھاتے ہیں؟ نہیں، حلال بھی کھاتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں۔ مومن کی خوبی یہی ہے، اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، ہر اس چیز کو لیتا ہے جو شریعت نے دی ہے، ہر اس چیز سے دور بھاگتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ استقامت ہے۔ استقامت کا نقطہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چند دنوں میں صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال مبارک کافی سفید ہو گئے، سفیدی طاری ہو گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہونا شروع ہو گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شیبتنی سورۃ الواقعہ والہود، سورہ واقعہ اور سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ واقعہ اور سورہ ہود کے نزول نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ واقعہ کے اندر تو قیامت کا ایک منظر ہے، قیامت کی ہولناکیے ہیں، سورہ ہود میں کیا ہے؟ تو پوری سورہ ہود کے اندر یہی ایک آیت ہے جس کے غم اور فکر نے محمد مصطفیٰ کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس پر آپ استقامت اختیار کیجیے۔ اسی آیت نے نبی علیہ السلام کو بوڑھا کر دیا۔ کبھی آپ نے بھی غور کیا، کبھی آپ نے بھی سوچا؟ مسلمان مستقل مزاج ہوتا ہے، اس کا مزاج ایک ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہو، بازار میں ہو، اپنے دفتر میں ہو، وہ سفر میں ہے یا حضر میں ہے، اس کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے، حالات کے مطابق اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کرتا۔ جھوٹے لوگوں کے اندر گیا تو جھوٹا بن گیا، حرام خوروں کی محفل میں گیا تو حرام خور بن گیا، بے نمازی کی محفل مل گئی تو یہ بے نمازی ہے، نمازی مل گیا تو یہ نمازی بن گیا، سچ بولنے والے مل گئے یہ سچا بن گیا، دیندار لوگ گئے تو یہ دیندار بن گیا، بے دینوں کی محفل میں گیا تو یہ بے دین بن گیا۔ یہ ایک مسلمان کا مزاج اور ذوق نہیں ہوتا۔
مستقل مزاجی پیدا کیجیے، استقامت. اس روزے نے آپ کو یہی دس دیا ہے. یہ آج خطبے کا موضوع اس لیے بنایا کہ اس سال یہ مہر رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. عموماً دیکھنے میں آیا ہے مہر رمضان چلا گیا تو پھر یہی مسجدیں ہوتی ہیں ویران ہو جاتی ہیں، نمازی نظر نہیں آتے. قرآن کریم کے یہ سارے کے سارے نسخے الماریوں میں بند کر کے رکھ دینے پڑتے ہیں، تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، وہ ذوق وہ جذبہ ختم ہو گیا. صبح کی نماز میں پتا چلا امام صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم کو ایک مقتدی تو آ جائے، اس کے ساتھ مل کر جماعت کی نماز پڑھ لو. کہاں ہے جی؟ آنکھ نہیں کھلتی. بات جذبے کی ہے. آج ایک جذبہ لے کر، آج ایک ذہن لے کر میں اور آپ سوتے ہیں. ہمارے سونے کے اوقات وہی ہیں. آج کل بھی تو رات کو 11-12 بجے سوتے ہیں نا، اس سے پہلے کون نیند کرتا ہے؟ وہی اوقات ہیں جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں، لیکن ایک ذہن لے کر سوتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم ہی تو ہوتے ہیں کہ رات کو 4-4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، سحری بھی کر لی، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی. آج ایک ذہن لیا، رات کے 12 بجے سوئے، 4:30 بجے آنکھ کھل گئی. لیکن 11 مہینوں میں جب ہم یہ ذہن لے کر نہیں سوتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 12 بجے سوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے صبح 9 بجے، دن کے 9 بجے آنکھ کھل گئی، 10 بجے کسی کی آنکھ کھل رہی ہے، 6 بجے جماعت ہوتی ہے، 6 بجے آنکھ نہیں کھلتی. وجہ کیا ہے؟ جذبہ نہیں ہے. اگر جذبہ ہو، تڑپ ہو، احساس ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. تو میں اب پھر رہا تھا ان روزوں کا فائدہ اس وقت ہوگا جس وقت ان روزوں کے ذریعے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے. انہی روزوں کا فائدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس شخص کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جس شخص کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے، کما ولدت ام الیوم، ایسے سمجھو کہ یہ آج ہی پیدا ہوا ہے، گناہوں سے بری ذمہ ہو گیا. لیکن کون؟ جس کی حج کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اب کیسے پتا چلے گا کہ کس کی حج کو اللہ نے قبول کیا؟ کوئی وحی تو نہیں آنی، کسی فرشتے نے آ کر اطلاع نہیں دینی کہ فلاں کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا، فلاں کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا. کیسے پتا چلے گا؟ جی ہاں، کچھ آثار ہیں جن سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہے. حج سے پہلے یہ جھوٹا تھا، حج سے پہلے یہ بے نمازی تھا، حج سے پہلے یہ حرام کھاتا تھا، حج سے پہلے اس کے اندر کوئی خامی تھی، لیکن آج توبہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، حج کر لیا، حج کے بعد واپس آتا ہے. اب دیکھتے ہیں حج نے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کی ہے کہ نہیں، اس کی زندگی میں کوئی انقلاب آیا ہے کہ نہیں. اگر یہ حج سے پہلے بے نمازی تھا، اب یہ نمازی بن گیا، حج سے پہلے یہ جھوٹ بولتا تھا، اب اس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے. حج سے پہلے غیبت تھی، غیبت کو چھوڑ دیا. یہ دلیل ہے کہ اس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اللہ نے گناہوں سے بچا لیا. مہر رمضان کے روزے کے بارے صحیح مسلم میں یہی آتا ہے، رمضان و الی رمضان مکفرات لما بینہن، جس شخص کے روزوں کو اللہ قبول کر لیتا ہے، اللہ کیا قدر کرتا ہے؟ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آگے مہر رمضان تک آنے والا جو ایک سال ہے، اس سال کے اندر اللہ اس بندے کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جانے دیتا. انقلاب آ جاتا ہے استقامت اختیار کیجیے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو آج آپ کا مزاج ہے، دینی ذوق ہے، یہ مستقل ہونا چاہیے. مہر رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے، نمازوں کے ساتھ وہی تعلق ہونا چاہیے. وہی آپ کا مزاج ہو تو فائدہ ہے، مگر نہ یہ محنت ہے جو آپ نے کی، فائدہ کچھ نہیں ملا. یہ خالی بھوکے رہے پیاسے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. انقلاب آنا چاہیے. صحابہ کی زندگیوں کے اندر انقلاب آیا. انہوں نے جو کچھ سنا سمجھا، پوری زندگی ان کی جان چلی گئی، اولادیں چلی گئی، مال خرچ ہو گئے، لیکن اس بات سے ہٹے نہیں جس کا شریعت نے حکم دیا تھا. اب غور کریں، ذرا ابتدائی ایام پر نظر ڈالیے. روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ روزے کس سن میں فرض ہوتے ہیں؟ اور اس وقت ادھر اللہ روزوں کا حکم دے رہا ہے، ادھر اللہ تعالی کفار کے ساتھ جہاد کا حکم دے رہا ہے. اللہ اکبر، گرمی کا موسم ہے، روزے فرض ہو گئے، ادھر جہاد بھی فرض ہو گیا. آئیے جہاد کے لیے بھی نکلیے. اسلام اور کفر کا پہلا مارکا، پہلی لڑائی محرمضان کے 12 تاریخ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں صحابہ کو لے کے جا رہے. جب مقام صفرا پر پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر لیا. مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہماری تعداد کے مقابلے میں 2/3 حصہ زیادہ کفار ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے. یہ سفر بھی دیکھیے کہ بدر کے میدان میں جانا ہے، موسم کو دیکھیے، گرمی ہے، محرمضان ہے، روزے بھی ہیں، کیا کرنا ہے؟ اشیرو علی ایہ الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے یہ واپس جانا ہے؟ چلنا ہوگا تو کل کو گلہ اور شکوہ نہیں. کیا چاہتے ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ایک بلیغ خطبہ دیتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھوک اور یہ پیاس ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتی. ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. آپ حکم دیں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ ہم کسی حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ویسے سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے خطبہ دیا. وہ بیٹھے، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے، عرض کرتے ہیں، ان سے لما امرک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پہ عمل کیجیے. واللہ لا نقول ما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اللہ کی قسم ہم وہ قوم نہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، اے موسیٰ اپنے رب کو لے کے چلو، جہاد کرو، ہم یہی بیٹھے ہیں. واللہ نقاتلو عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، اللہ کی قسم آپ ہمیں حکم دیں، آپ کو درمیان میں لے کے چلیں گے، آپ کے آگے بھی ہم ہوں گے، آپ کے دائیں جانب بھی ہم ہوں گے، آپ کے بائیں جانب بھی ہم ہوں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم ہوں گے، آپ چلے تو صحیح. ایک ایک صحابی کا محمد مصطفیٰ امتحان لے رہے ہیں. کوئی تزلزل ہے؟ بتا دیجیے. واپس جانا ہے تو چلے جائیے. اشیرو علی ایہ الناس، مقداد کی تقریر کے بعد پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک تاریخی خطبہ دیتے ہیں، تاریخی. اب کہتے ہیں، یا رسول اللہ قد آمنا بکا وصدقنا کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہماری تو زندگی کا مقصد یہی ہے، ہم وہی کام کریں گے جس کا آپ ہمیں حکم دیں گے. اللہ کی قسم، اگر آپ کو ہماری اولادیں چاہیے تو آپ کے اوپر ہم اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے. ہماری جائیدادیں چاہیے، آپ ہمیں حکم تو دیں، ہمیں آزمائیں تو صحیح، اپنی جائیدادوں کو قربان کر دیں گے. آپ ہم سے جان مانگیں گے، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. یہ ہے دین، اور یہ ہے دیندار. آج کی میری اور آپ کی دینداری کیا ہے؟ مطلب کی عبادت ہے، مقصد کی عبادت ہے، خواہش کی عبادت ہے. دل نے چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نے نہیں چاہا تو نہیں پڑھی. موڑ آیا تو مسجد میں آ گئے، دل نے نہیں چاہیا تو گھر میں پڑھ لی. اپنے نفس کو ہم نے رب بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے. مطلب کی عبادت، مطلب کے مسئلے، مطلب کی دینداری، یہ کون سی دینداری ہے؟ فرمایا کہ آپ ہمیں آزمائیں، ہمیں حکم تو دیں. آخر مت والذی بعثک بالحق لو استرضت بنا ھذا البحر لخذناه. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو آپ کے حکم کو سنتے ہی ہم اپنی جانوں کو سمندروں کے اندر غرق کر دیں گے، سمندروں میں کود پڑیں گے. آپ ہمیں حکم تو دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک حشاش مشاش ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے ایسے ساتھی دیے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، جو کچھ نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن یہی سمجھا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جس کا شریعت حکم دے گی، اس سے رکیں گے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. آج میرے اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ اپنی خوشی پر نگاہ ڈالیے، اپنی غمی پر غور کیجیے. یہ خوشی کا طریقہ آپ نے کہاں سے لیا؟ مجبوریاں کیا ہیں؟ بڑے متقی دیندار لوگوں کو دیکھا، بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، فحش گانے، ڈانس، ڈھول دھمکے. حضرت صاحب یہ کیا؟ جی یہ بچوں کا کام ہے، جی میں نے تو منع کیا ہے، بچے بات نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. تمہاری دینی غیرت کہاں ہو گئی؟ تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ؟ ہم نے تو ایک غیور انسان کو دیکھا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنائی کہ لا تمنعوا ما اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے مت روکو. بیٹے نے کہا ابا جان یہ پیغمبر کے دور کی باتیں آپ بتا رہے ہیں، آج کل حالات کچھ اور ہو چکے ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، اب عورتوں کو منع کرنا پڑے گا کہ وہ مسجد مت جائیں. باپ نے کیا کہا؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ بلال ہیں، باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرماتے بیٹا وہ حدثك عن رسول اللہ ہے، میں تمہیں پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں، تو میرے نبی کی حدیث کے مقابلے میں، میرے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں اپنی رائے کو استعمال کرتا ہے. فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، حدیث میں تھا جب تک عبداللہ زندہ رہے آخری وقت تک بیٹے کے ساتھ کلام تک نہیں کی. ایک حدیث کی مخالفت پر آپ کو اپنی اولاد پیاری ہے، کیا صحابہ کو نہیں تھی؟ آپ کو خاندان سے محبت ہے، صحابہ کو نہیں تھی؟ آئیے یہ ذوق پیدا کیجیے، یہ مزاج بنائیے، وہ کیسی اولاد ہے؟ انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک، بیٹا تیرا ہے، تیری بیوی کہاں پیدا ہوا؟ بیٹے کا انکار نہیں، لیکن یہ تیرا اہل نہیں ہے. اہل وہی ہوتا ہے جو تیرے نقشے قدم پہ چلے گا. آپ میری اور آپ کی اولادیں بے نمازی، بے دین، مشرق، بدعمل، بد کردار، اور ان کے لیے دسترخوان ہمارا، رہائش ہماری، گھر ہمارا، یہ کون سی دینداری ہے؟ اب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آزمائیے، اولاد بھی قربان کر دیں گے، جدادیں بھی قربان کر دیں گے، اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں کہ واقعی اللہ نے مجھے وہ جماعت دی ہے جو پوری کائنات کو میرے ایک ایک فرمان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن آج کی مسلمان کون پیغمبر کی ہر حدیث کو اپنے خاندان، اپنی برادری کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ حدیث قربان کر سکتے ہیں، آیت قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس قرآن و حدیث کی خاطر کسی اور چیز کو قربان نہیں کر سکتے. آزمایا ان کو اللہ نے، کامیاب پایا تو کیا بنا؟ بدر کے میدان میں پہنچ گئے. آگے پھر آزمائش، روزے کی حالت میں یہ لوگ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، اور کیسے گئے؟ حدیث میں آتا ہے سواریاں کم تھی، ایک ایک اونٹ تین تین مجاہدین کو آیا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹ کے ساتھ ہیں دو اور صحابہ ہیں، ابو لبابہ بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں رضی اللہ عنہما. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو سوار کیا، آپ تھوڑی دیر سوار رہے، اس کے بعد اتر گئے. فرمایا علی تمہاری باری ہے. عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں ساتھی اپنی باریاں آپ کو دیتے ہیں، ہم پیدل چلیں گے، آپ سوار ہو جائیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی تم دونوں مل کر بھی میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم سے زیادہ میں پیدل چل سکتا ہوں، اور تم سے زیادہ نیکیوں کا حرص محمد رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں نیکیاں چاہیے مجھے نہیں چاہیے، تم اجر چاہتے ہو مجھے نہیں چاہیے، تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو میں نہیں چاہتا، نہیں میں اپنی باری پہ سفر ہوں کروں گا تو پیدل کروں گا، اپنی باری پہ سوار ہوں گا تو سوار ہوں گا. میدان میں اترے، پھر دیکھے، یہ توقع تھی کہ بدر کے میدان میں ایک بہت بڑا چشمہ ہے، جائیں گے وہاں سکون کے ساتھ پانی پیئیں گے. آگے گئے تو کفار مکہ چشمے پر قابض ہو چکے ہیں، چشمے کو گھیر چکے ہیں. کون؟ مشرکین مکہ. صحابہ کو جہاں پڑاؤ کا موقع ملا وہ ریتلا علاقہ ہے، اور گرمی کے اندر ریت کے علاقے میں کیسے گزارا ہو سکتا ہے، یہ آپ سمجھے، ریت ہی ریت. نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہی رہنا ہے. جی ہاں، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ ہم دین کی خاطر، وہ کفر کی خاطر، جس میں ان کے پاس ہم بھوکے پیاسے روزوں کی حالت میں، ریگستان کا حصہ ہمارے، نہیں نہیں. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے بھوک کے ذریعے بھی، پیاس کے ذریعے بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کی آزمائش ہے، امتحانات ہے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی جداد کو کم کرنے دینے کے ذریعے، مقدمے، بیماریاں، پرواہ نہیں. لائیے کوئی میرے سامنے کسی ایک صحابی کا گلا شکوا، جو شکایت لے کر آیا ہوں وہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. رات شروع ہو گئی، اللہ اکبر، صحابہ اپنے خیموں میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی تعریفات، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوا نہیں. اللہ نے کامیابی سے ہم قرار کر دیا، اسی وقت اللہ تعالی نے بارش بھیج دی. جب بارش بھیجی اللہ نے، جو ریت کا علاقہ تھا جہاں مسلمان تھے، مسلمانوں نے برتن بھر لیے. جب بارش ختم ہوئی تو ریت کا علاقہ خشک ہو جاتا ہے، آرام سے چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، اور جہاں کفار تھے وہاں پانی اس قدر کہ جانور پھسل رہے ہیں، خود پھسل رہے ہیں. یہ آزمائش کے بعد ہوتا ہے میرے بھائیوں. تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ اس وحی کو سنانے کے لیے خیمہ تلاش کر رہے ہیں اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کو وحی سنا کر آؤں. آئے، خیمے میں داخل ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر اللہ نے وحی بھیجی ہے، اس میں بڑی خوشخبری ہے، میں وحی بعد میں بتاؤں گا، پہلے شکریہ کے لیے دو رکعتیں پڑھتا ہوں. میں نے چاہا کہ ابو بکر کے خیمے کے اندر دو رکعتیں پڑھوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے خیمے کے اندر دو رکعتیں نماز پڑھی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمارے صحابہ کو جمع کر لو. اللہ نے دو خوشخبریاں دی ہیں، ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، کامیابی تمہاری ہے. ان کی تعداد کو نہ دیکھو، ان کی اسلحہ کو نہ دیکھو، ان کے مسلح ہونے کو نہ دیکھو. دوسری یہ ہے، جبریل امین نے مجھے نام بتائے ہیں کہ کون کون سا کافر کہاں کہاں کل مرے گا تمہارے ہاتھ. آئیے میرے سامنے وہ نقشہ جبریل امین پیش کر کے گئے ہیں نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر رات کے حصے میں. کل جہاں لڑائی ہونی تھی اس میدان میں نبی علیہ السلام گھوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو جہل کر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. یہ وہ نقشہ ہے جو اللہ نے دیے ہیں، جبریل امین میرے پاس لے کر آئے تھے. قربان جائیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جہاں جس کافر کا نام ایک بلس تھی، وہ کافر وہاں سے نہیں ہٹا ہوا تھا، وہی پڑا ہوا تھا، ڈھیر ہو چکا تھا. اللہ سناتا ہے، اللہ کی آزمائش میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتا ہے. عزت دی، قیامت تک آنے والے لوگ جب بھی ابو بکر صدیق کا نام لیں گے تو کہیں گے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ. عمر کا نام لیں گے کہیں گے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ. کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میں جس کا نام لے رہا ہوں یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ سے بھی راضی اور اللہ بھی اس سے راضی. یہ اللہ سے راضی, اللہ اس سے راضی. یہ تمغہ, یہ اعزاز اہل ایمان کو ملے گا, لیکن کب ملے گا؟ جب اہل ایمان جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا, جنتیوں کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ, اے اللہ سب کچھ مل گیا, محلات کا تو نے ہمیں مالک بنا دیا, ہمیں کیا چیز چاہیے؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں, جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ تو میں نے ابھی تک دی نہیں. اے اللہ جنت سے بڑھ کر, جنت سے بڑھ کر نعمت فرمایا. جی ہاں, سب سے بڑی نعمت یہ ہے, ورضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ کب فرمائے گا؟ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں جو چلتے زمین پر ہیں. اللہ فرماتا رضی اللہ عنہ ورضوا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم. یہ وہ خوش نصیب ہے. یہ تمغے کیسے ملے؟ یہ اعزاز, یہ شرف کیسے ملا؟ خالی زبانی دعوے سے, جو میرے اور آپ کا دعویٰ ہے؟ نہیں, آزمائشیں ہوئیں, امتحانات ہوئے. آپ ذرا کبھی غزوہ احزاب کبھی واقعہ پڑھ کے دیکھ لیا کریں, جس کا ذکر قرآن و حدیث موجود ہے. کفار مکہ وہاں سے نکلے, اطلاع ملی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کر لیا, فرمایا کہ مشرکین مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ ہمارے شہر میں بچیاں بھی ہیں, معصوم بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, ان کا تحفظ کیجئے. آخر طے یہ ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے, دشمن کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. خندق کھودتے ہیں. اب خطرہ ہے کسی وقت بھی, رات کے کسی حصے میں, دن کے کسی حصے میں اچانک کافر آ سکتا ہے, دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ لگ جاؤ, سارے دنیا کے کام چھوڑ دو. خدائی ہو رہی ہے, حدیث میں آتا صحابہ کہتے ہیں کہ تین دن تک ہمارے پیٹ میں سوائے پانی کا کچھ بھی نہیں ملا. آپ کے روزے کیا ہیں؟ آپ کی بھوک اور پیاس کیا ہے؟ قربان جائیں, تین دن گزر گئے اور تین دن تک صحابہ کے پیٹ میں سوائے پانی کے کوئی اور چیز داخل نہیں ہوئی. تیسرے دن کمزوری کی وجہ سے نرحال ہو چکے ہیں, کچھ دار کے ذریعے پتھر کو توڑنا چاہتے ہیں, لیکن ہمت نہیں ہے, طاقت جواب دے چکی ہے. بار بار کدال لگاتے ہیں, نہیں ہمت ہو سکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے دیجئے, جو چٹان تم نہیں توڑ سکتے وہ میں محمد توڑوں گا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم نے نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا تھا, لیکن بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے کدال لیا, جب چٹان کے اوپر ضرب لگائی, آپ کی قمیض ہٹا, میں نے دیکھا تو پیغمبر اسلام نے دو پتھر باندھے ہوئے تھے. بھوک کی وجہ سے نبی اسلام کے پیٹ پر دو پتھر ہیں. ایسے کدال لگایا, ایک دم ہم نے دیکھا کہ چٹان سے چنگاری اٹھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر کہا اور کہا, لوگو اس چنگاری میں تم نے کچھ نہیں دیکھا, مجھے اللہ نے اسی چنگاری کے اندر ملک شام کی فتح کی خوشخبری دے دی ہے. عنقریب ایک وقت آئے گا یہ ملک شام فتح ہو جائے گا. پھر کدال لگایا, فرمایا کہ فارس فتح ہو گیا. پھر کدال لگایا, یمن فتح ہو گیا. سیدنا جابر فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام کی بھوک کا اندازہ لگایا, میں تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں سے جدا ہو گیا, دوڑتا ہوا میں مدینہ پہنچا. بیوی سے کہا, کچھ ہوئے کر سکتے ہو تو کر لیجیے. کچھ نہیں, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اسی کو ذبح کر دیتا ہوں, اس کو پکا کر ہانڈی تیار کرو, میں نبی علیہ السلام کے تین ساتھیوں کو لے کر آتا ہوں. اے نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتے ہیں, چند ساتھیوں کو ساتھ لے چلیے. ایک ہانڈی میں کتنا سالن ہے؟ مختصر تک کھانا ہم نے تیار کیا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اونچی چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ تمام دوست آج جابر کے گھر چلو, جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. یہ ہے کائنات کے امام. جب معاملہ جہاد کا ہے, سب سے آگے جہاں معاملہ کھانے پینے کا ہے, نبی علیہ السلام صحابہ کو آگے کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, فرمایا کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر, دس دس کی ٹولیاں نبی علیہ السلام نے بٹھا دی. سیدنا جابر فرماتے ہیں پورے مجاہدین نے کھانا کھا لیا، ہاڈی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی باقی نہیں ہوئی، کھانا وہی موجود ہے. اللہ آزماتا ہے نا، پھر آئے، پھر تین دن تک کھدائی ہو رہی ہے اسی بھوک اور پیاس کی حالت میں. چھ دن خندق کی کھدائی ہوئی، چھٹے دن کھدائی بھی ختم ہوئی. آج سانس لینے کا موڈ ہے کہ تھکاوٹ دور ہو، پتا چلا کہ کفار بھی سامنے آ گئے، دشمن سامنے آ چکے. اللہ اکبر، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ان کا انداز. پھر اللہ نے عزت کیوں نہ کی؟ وہاں بھی دیکھا بدر کے میدان میں بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی ہیں، پرواہ نہیں. بلکہ بدر کے میدان میں تو یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ جو مدینہ سے گئے اور ان کے جسم کے اوپر کمیز تک نہیں تھا، صرف ایک چادر کے اندر میدان کے اندر پہنچ جائیں گے. غربت کا یہ عالم ہے. سباب رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے، جب صبح کو نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں صفے سیدھی کرا رہے تھے تو ان کا پیٹ کچھ آگے نکلا ہوا تھا، ان کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا. نبی علیہ السلام والسلام نے اپنے تیر کے ذریعے ان کو سیدھا کیا کہ سباب ذرا پیچھے ہو جائیے، صفے سیدھی کر لو. اور ایک موقع آیا جب نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت تھا، آپ منبر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کو اختیار دیا ہو اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کی طرف جانا قبول کر لیا ہو، اور سنو اگر تم میں سے کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے تو وہ بدلہ لے لے. دنیا میں میں بدلہ دے سکتا ہوں، قیامت دن مجھے نہ کہے، قیامت میں بدلہ دینا یہ میرے بس میں نہیں ہے. تو یہی سواد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے. اب کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کے میدان میں آپ نے اپنے تیر میرے پیٹ کے اندر لگایا تھا، یہ میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے بدلہ مل جائے. نبی علیہ السلام فرماتے سواد آ جاؤ، بدلہ لے لو، دنیا کے اندر بدلہ لے لو، قیامت میں میرے لیے مشکل بن جائے گا. آئیے سواد اٹھے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گئے کہ سواد کو کیا ہو گیا. نبی علیہ السلام سے بدلہ لیتے ہیں، اٹھ کر قریب آتے ہیں اور سواد کہتے ہیں اللہ کے نبی، بدر کے میدان میں میں ایک قمیض نہیں پہنے ہوئے تھا، خالی ایک تہ بند میں گیا تھا، میرا پیٹ ننگا تھا اور آپ نے تیر کے ساتھ مجھے سیدھا کیا تھا، آپ نے قمیض کو ہٹائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک قمیض ہٹا دیا. آپ کو قمیض ہٹانا تھا کہ سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بوسے لیتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میری زندگی کی خیر تھی کہ کاش کبھی موقع ملے اور محمد مصطفیٰ کے خوب بوسے لے لوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بہانے سے تو اس انداز میں صحابہ وہاں گئے. ننگے بدن ہیں لیکن کوئی شکایت نہیں، کوئی گلا نہیں. آج خندق کے موقع پر چھ دن عجیب انداز میں گزرا، دشمن آ چکا. آرام نہیں کرنا بلکہ تیر کمان نیزے اٹھائیے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. کتنا دن؟ 20 دن یہ معاملہ رہا، 20 دن اندازہ لگائیے. تو ہولی بات ہے، بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے. ایک دن تو ایسا بھی آیا جو نبی علیہ السلام کی محبوب ترین عبادت نماز ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک دن تو اتنا خطرناک آیا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی 4 نمازیں فوت ہو گئی. نہ زور کی نماز کا موقع ملا، نہ عصر کی نماز کا موقع ملا، نہ مغرب کا. عشاء کی قریب نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ یہ 4 نمازیں ادا کی. بتاؤ کیا کیفیت ہوگی، کیا انداز ہوگا؟ کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں. نہ بھوک کی شکایت ہے، نہ پیاس کی شکایت ہے. آزمائش میں اللہ نے کامیاب کیا. ایسی کامیابی اللہ نے ایک تیز اور تند آندھی بھیج دی. قربان جائیں، خندق کے اس طرف صحابہ ہیں، خندق کے اس طرف مشرکین ہیں. اللہ نے آندھی جو بھیجی، اس آندھی نے صرف کافروں کے خیمے اکھیڑ کے رکھ دیے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ حذیفہ، جاؤ حالات کا جائزہ لے کر آؤ، کوئی اور کام نہیں کرنا، دیکھو کہ ان کے حالات کیسے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں خندق کو کود کر آگے گیا، دیکھا تو دن نہیں تھا بلکہ رات محسوس ہو رہی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، سیاہی سیاہی، تاریکی تاریکی، اور ایسی آندھی کہ میرے پاؤں کھڑ گئے، میں گرنے لگ گیا. عجیب کیفیت تھی. بس میں نے ایک کافر کی آواز سنی، ابو سفیان کی. ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا وہ کافر، ابو سفیان یہی کہہ رہا ہے لوگو اب یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، جلدی کرو، جانور مر رہے ہیں، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بنو قریظہ واپس چلے گئے، چلو اپنی جانیں بچانی ہیں تو چلو، یہ کہا اور اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر بھاگنے لگ گیا۔ فرماتے ہیں کہ بڑا موقع تھا، ایک لمحے کے اندر میں چاہتا ابو سفیان کو قتل کر دیتا، تلوار اٹھائی مارنے کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام کی مجھے حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے ابو حذیفہ، اے حذیفہ کوئی کام نہیں کرنا، خالی حالات دینے ہیں، دیکھنے ہیں، صرف پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے میں نے تلوار نہیں چلائی۔ قربان جائیں کہ ہر موڑ پر نبی علیہ السلام کے فرمان کو یاد رکھتے ہیں، کیا اللہ نے عزت دی، کیا اللہ نے غلبہ دیا، وہ 10,000 یا 3,000 پرواہ نہیں، تو اللہ آزماتا ہے بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، ہر حالت میں اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے، تعلق قائم کیجیے۔ بھوک کا شریعت نے حکم دیا، بھوک برداشت کرو، نہیں کھانا نہ کھائیے، آج کھانا ہے کھانے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ جو چیز مانگے اللہ کی خاطر قربان کر دو، جائیدادیں بھی قربان ہو سکتی ہیں، جانیں بھی قربان ہو سکتی ہیں، یہ ہے ایمان، یہ ایمان ہے، وہ ایمان پیدا کیجیے جو آپ کے اسلاف کا ایمان تھا۔ آپ نے دیکھا کیا جو اولاد آپ کو پیاری ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیاری نہیں تھی، اپنے بیٹے کو لے کر چھری ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے۔ آج میرے اور آپ کا ایمان کیا ہے؟ آج تو ہم شادی کے موقع پر آج تک کبھی ہم نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ بیٹی کی شادی ہے، غریب ہو گیا ہوں، کتنے میں شادی کر سکتا ہوں، جہیز نہ دوں تو کوئی حرج ہے، ولیمہ کرنا ہے، دعوت دینی ہے، کبھی آج تک کسی نے مسئلہ پوچھا؟ ہاں یہ پوچھتے ہیں، قربانی آ چکی ہے اور میرے حالات ایسے ہیں، یہ بتایا قربانی کرنا فرض ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، افضل ہے، کیا ہے، کرنے والا نہ کرنے والا، ہاں یہ مسائل ہم نے پوچھنے ہیں، یہ ہماری دینداری ہے۔ اللہ کے بندو، ادخلوا فی السلم کافا، مکمل طور پر دین میں داخل ہو جائیے، اپنا عقیدہ، اپنا کردار، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے معاملات شریعت کے مطابق بنائیے۔ اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے، اسلام صرف ماہ رمضان کا نام نہیں، ماہ رمضان کے روزوں کا نام نہیں، ماہ رمضان کی تراویح کا نام نہیں، ماہ رمضان کے افطار و سحر کا نام نہیں ہے، اسلام کے باقی اصول کو بھی سمجھیے، غور کیجئے اور اپنا کردار اسی طرح بنائیے، پھر تو ہے دینداری۔ اور اگر ماہ رمضان گیا، ہمارا ایمان گیا، ماہ رمضان چلا گیا، تلاوت قرآن بھی چلی گئی، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، ایمان خارج ہو گیا، تو ایسے شخص کے نہ نماز کا فائدہ، نہ روزے کا فائدہ، نہ تراویح کا فائدہ، نہ دن کے قیام کا فائدہ، نہ رات کے قیام کا فائدہ، نہ دن کے صیام کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مستقل مزاجی پیدا کیجئے، نماز فرض ہے کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں۔ روزے فرض ہیں جب تک آپ زندہ ہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تلاوت کرنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی، برے کاموں کو چھوڑ دو، کب تک؟ جب تک زندہ ہو۔ اچھے کام کرو، کب تک؟ جب تک زندہ ہو، یہ نہیں اچھے کام کرنے ہیں جب تک ماہ رمضان ہے، جھوٹ نہیں بولنا جب تک ماہ رمضان ہے، غیبت نہیں کرنی جب تک ماہ رمضان ہے، حلال کھانا ہے جب تک ماہ رمضان ہے۔ یہ مہینہ گیا اور ہمارا مزاج بدل گیا، اگر یہ بات ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خیر الکلام کلام اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ یہ ایک دو اعلانات سن لیں۔ خواتین کا جو ماہانہ درس رکھا جاتا ہے، اسی سلسلے میں بروز ہفتہ یعنی 23-12 کل خواتین کا پروگرام ہوگا بوقت 10 بجے دن کے۔ یہ محمد ابراہیم صاحب بابا جی والے جو ہیں، ان کے ہاں یہ پروگرام ہے 11G میں، 92/6 نیو کراچی۔ یہ پروگرام پچھلا بھی ہو چکا ہے، تو میں تمام خواتین سے درخواست کرتا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شریک ہوں، اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ مسائل بھی آپ ان سے پوچھیں، قرآن و حدیث کے دلائل سے انشاءاللہ آپ کو جوابات دیے جائیں گے، ضرور اس پروگرام میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہر سال ہماری جامع مسجد بیت
جامع مسجد رحمانی اہل حدیث 11G کے اندر پروگرام ہوتا ہے، سوالات کی نشست ہوتی ہے، اس میں ساتھی اعلانات کر دیتے ہیں اور وقت سے پہلے سوالات تحریری شکل میں آ جاتے ہیں، اور عصر کے بعد مغرب تک یہ نشست جاری رہتی ہے۔ ہر سوال کا جواب کوشش کیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث سے دیا جائے، اور اگر کسی کا جواب قرآن و حدیث سے نہیں آتا تو پھر ساتھیوں کے سامنے اپنی کم علمی کی مادت پیش کر دی جاتی ہے کہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ یہ پروگرام ہے 24 دسمبر کو، 27 رمضان مبارک بروز اتوار بعد نماز عصر، یہ میرا نام ساتھیوں لکھا ہے، انشاءاللہ میں ضرور پہنچوں گا اور جس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے آتا ہوگا دے دوں گا، جو نہیں آتا ہوگا تو اپنی معذرت دوستوں کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ افطار کا بھی ساتھیوں نے وہی اہتمام کیا ہوا ہے، تمام بھائی اس پروگرام میں ضرور پہنچیں۔ نماز عید الفطر کے متعلق جامع مسجد رحمانی کے سامنے بس اسٹاپ نمبر 7 پر ٹھیک 8:30 بجے عید کی نماز انشاءاللہ پڑھائی جائے گی۔ وقت کی پابندی کرنی ہے، یہی مسجد جامع مسجد رحمانی الحدیث سیکٹر 11G کے اندر ہی مسجد کے سامنے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی 8:30 بجے۔ انشاءاللہ ساتھیوں نے مجھے حکم دیا ہے، میں عید کے خطبے کے لیے انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا۔ آپ تمام ساتھی بھی وقت کی پابندی کریں، اور خواتین کے بھی پردے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، انشاءاللہ خواتین کو بھی آپ اپنے ساتھ لیں گے۔ آخر میں ہمارے ذہن میں ایک اعلان تھا، لیکن اچانک میری نگاہ پڑی ہماری جماعت کے بزرگ جناب شیخ مولانا محمد صادق حافظہ اللہ، وہ معاشرت تشریف لا چکے ہیں، اس لیے ایک کی بجائے دو اعلان کرتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ ان دونوں اعلانوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ وہ دونوں اعلان ایک ہی مد میں آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری اسی مسجد میں چند نوجوان ساتھیوں نے لائبریری کا پروگرام کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بھائی شاکر صاحب ہیں، سعید بھائی ہیں، عبدالرشید بھائی ہیں، دوسرے یہ ساتھی ہیں، مل کر آپ دیکھتے ہیں لائبریری انہوں نے بنائی ہے ماشاءاللہ، کتابیں بھی جمع ہو رہی ہیں۔ ان کا پروگرام یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک وسیع پیمانے پر لائبریری بن جائے، اور یہیں سے انشاءاللہ دعوت کا کام ہو، لوگ آئیں، دلائل کے ذریعے اپنا عقیدہ، اپنا صحیح عمل ان کے سامنے پیش کیا جائے، اصلاح ہو سکے اپنی بھی، دوست احباب کی بھی۔ یہ سب کہہ جاری ہے، یہ سعید بھائی اپنے ساتھیوں کو لے کر انشاءاللہ گیٹ پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ نماز کے بعد، تو ان نوجوانوں کے ساتھ لائبریری کے سلسلے میں مکمل آپ تعاون کرتے جائیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ جاری ہے، آپ کے فنڈ سے جتنی کتابیں لی جائیں گی انشاءاللہ جب تک ان کو پڑھا جائے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا، آپ کو ضرور ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ میں سے بعض ساتھی ان کے پاس کتابوں کے نام لکھواتے ہیں تو بھی آپ نام لکھوا سکتے ہیں، یا میں یہاں موجود ہوں انشاءاللہ، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا لسٹ ہے، ان میں سے کون سی کتاب چاہیے، آپ اس شکل میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن مکمل تعاون کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر دے تاکہ اس علاقے میں دعوت کے کام بھرپور انداز میں ان نوجوانوں کے ذریعے کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان ساتھیوں کو کہ یہ وقت نکال رہے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم مولانا محمد صادق خلیل صاحب حافظہ اللہ، وہ بھی اسی سلسلے میں ہر سال آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، الحمدللہ پوری زندگی انہوں نے دینی خدمات پیش کی ہیں، مختلف اداروں کے اندر وہ شیخ الحدیث کی حیثیت سے الحمدللہ مدرس رہے ہیں، آخری عمر میں انہوں نے تفسیر کا پروگرام بنایا ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر صحیح دلائل کے ساتھ رسوس شریعہ کو سامنے رکھ کر وہ لکھ رہے ہیں، اور بڑا بہتر کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں، لا محالہ یہ کام آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے تفسیر کا کام کرنا، یہ حدیث پر کوئی کام کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے وسائل کی شریف ضرورت ہوتی ہے، اس سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو شیخ صاحب مناسب نہیں ہے کہ وہاں گیٹ پہ ہوں، وہ یہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بھی آپ ساتھیوں تعاون کرنا ہے، اور ان نوجوانوں کے ساتھ انشاءاللہ وہی گیٹ پہ جاتے ہوئے آپ تمام بھائیوں نے بھی اور تمام بہنوں نے بھی تعاون کرنا ہے۔ ایک دو اور دوستوں نے ابھی تعاون کے لیے کہا ہے، لیکن میں معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ جو ساتھی ہم سے پہلے ٹائم لیتے ہیں، ہم یقین کیجئے بڑی وسعت کے ساتھ، آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری یہ مسجد کس علاقے میں ہے، انتہائی پس ماندہ علاقے میں ہے، اور مقامی ہماری جماعت کیسی ہے وہ آپ جانتے ہیں، انتہائی کمزور ہے، اور ہمارے اس مسجد کے ہمارے سامنے مدرسہ ہے، یہ پورا مہینہ گزرا ہے، کبھی میں نے مدرسے کا ایک اعلان بھی نہیں کیا، کوئی ایک شخص بتائے کہ میں نے کسی نماز میں یا جمعہ میں اعلان کیا ہو، یہاں جو 300 کے قریب بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان کے مسائل ہیں، لاکھ روپے کا سالانہ بجٹ ہے، نہیں نہیں، ہاں البتہ شہر میں جا کر دوستوں کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، ایک اعلان بھی نہیں کیا، اور ہم نے باہر کے آنے والے دوستوں کو بھی ٹائم دیا ہے، ان کے اعلانات بھی کیے ہیں، یہ ہماری وسعت ہے، یہ وسعت ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک عین موقع پر دوست آ جائیں اور کہیں جی ہمارا اعلان آپ نہیں کر رہے، ہمارا نہیں کر رہے، تو کچھ اصول بھی ہیں، کچھ ترتیب بھی ہیں، اس لیے ساتھی سمجھے۔ تو جن 3-4 دوستوں نے مجھے ابھی کہا ہے تو ان کو میں کہوں گا وہ انتظامیہ سے رابطہ کر کے مسجد میں جو نماز کے اوقات باقی ہوں وہ آپ لے لیں، ان میں اعلان کریں، جو انشاءاللہ ساتھیوں کی توفیق ہوگی وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے. جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئی ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما, انہیں قبر کے عذاب سے بچا, اے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ ماہ رمضان میں جس عقیدت کے ساتھ دینداری کو اختیار کیا ہے مستقل مزاجی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقیدے بھی صحیح کر دے, ہمارے عمل بھی صحیح کر دے. اے اللہ ہمارے جو تجار تاجر بھائی پریشان حال ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ اسی تجارت کے حوالے سے یہ تیرے دین کے کام بھی سارے ہوتے ہیں, جتنا ان کی تجارت وسیع ہوگی اتنا تیرے دین کا کام بھی بڑا وسیع ہوگا. ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرما, ملازمین کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ رزق کے حرام سے ہم سب کو بچا. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں ہر اس کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین.